بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ نے دریافت فرمایا اور بہت اچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کے وہ نام جو 40 ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ جمع کیے ہیں, ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ فی الجملہ اس پہ کئی مرتبہ بات کی جا چکی ہے کہ امت کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر وقف آ جائے. وقف اور اوقاف آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا, رک جانا, یا ایسا موقع آ جانا زمان اور مکان میں کہ آدمی کو وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے. جائیداد اللہ کے نام پہ وقف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اس جائیداد کا آخری مقام آ گیا, اب یہ اللہ کی ملکیت ہو گئی, اس پہ کوئی انسان کچھ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ہے یہاں پر پہنچ کے رک جانا ہے, اور اللہ کے وہ سارے نام جو کتاب میں آئے ہیں اور جو سنت میں آئے ہیں, یہ سب کے سب نام اللہ تعالیٰ کے یہ پڑھنے ہوں گے یا پڑھنے چاہیے. اگر وہ اللہ کا نام لینا چاہے تو اس کو یہ سارے ہی نام پڑھ لے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بلکہ اس پہلی چیز میں اتنا اضافہ اور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں کوئی نہیں جانتا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اللہ تعالیٰ کے نام گننے شروع کیے ہیں وہ 105 ناموں سے بھی زیادہ ہیں. تو وہ نام انہوں نے قرآن پاک سے لیے, حدیث شریف میں آئے ہیں, بہت سے ثبوت اللہ کے ناموں کے مل جاتے ہیں. اور یہ جو 99 نام کہیں اللہ کے آپ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ در حقیقت ترمذی کی روایت سے لیے گئے ہیں. حضرت رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ, اللہ کے لیے 99 اسما, 99 نام اللہ کے کوئی اگر یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا. تو 99 نام وہ 105 یا 6 نام جو انہوں نے گنوایا ہے یا زیادہ رحمہ اللہ, اس میں سے کوئی 99 نام یاد کر لے. ترمذی کی روایت میں اس حدیث میں مزید نام بھی آئے ہیں, لیکن کیا وہ نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے؟ ایسے نہیں ہے. محققین نے کہا ہے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بس اتنا ہے کہ کوئی یاد کر لے گا تو جنت میں جائے گا. اب اس کے بعد وہاں اس حدیث میں جو نام گنوائے گئے ہیں وہ راویوں کے ہیں. بعض اوقات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے ان ناموں کو دے دیا ہے, لیکن نام سب وہی ہیں جو کتاب و سنت میں آئے. اب سارے نام اللہ کے, تو ان ناموں میں سے 99 یاد کر لیں. باقی اللہ تعالیٰ کے کل کتنے نام ہیں کوئی نہیں جانتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اس میں آتا ہے فی مکنون الغیب عندک اللہ, غیب کے خزانوں میں جو تیرے نام آئے ہیں. اور اے پروردگار, علمتہ احدم من خلقک, اللہ اپنی مخلوق میں سے تو نے جس کو بھی کوئی نام اپنا سکھا دیا ہے, میں اللہ اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ یہ کام ہو جائیں. تو اس لیے ایک قسم تو اللہ کے ناموں کی یہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا آپ نے پوچھا ہے, وہ بھی کوئی نہیں جانتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام قرآن پاک میں آئے, پھر ایک نام یا دو نام محمد اور احمد، یہ دو نام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ہیں، آپ کے دادا نے رکھا تھا، اور احمد سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی تھی جو کتاب ان پہ، اس میں آیا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا تھا، اور قرآن ان کا بیان نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مبشرن، اور میں تم لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں، میں میرے بعد ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. ان دو ذاتی ناموں کے علاوہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی عزت اور محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی بہت ہو جاتے ہیں. مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں، اب القعبۃ المشرفہ بولتے ہیں، اب مکہ مکرمہ بولتے ہیں، اب مکہ معظمہ بولتے ہیں، بہت نام ہیں. مدینہ منورہ کا بھی یہی حال ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصل ناموں کے علاوہ توصیفی نام ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا میرا نام عاقب ہے. عاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیچھے، میرے بعد، میرے عقب میں کوئی نہیں اب نبی آئے گا علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے ہی فرمایا حاشر میرا نام ہے، کہ حشر بپا ہوگا میرے اٹھنے کے بعد، قیامت میں آئے گی قبر مبارک سے جب تشریف لائیں گے. ماہی فرمایا، محو کر دینے والا، ریموو کر دینے والا، مٹا دینے والا. فرمایا یہ بھی میرا ہی نام ہے، کیونکہ میری وجہ سے اللہ کفر و شرک کو مٹاتا ہے. مسلم کی روایت میں پانچ نام اپنے گنوائے، یہی عاقب، حاشر، ماہی، یہ چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ ان کے ذاتی نام ہوئے، پھر ان کے وصف اور توصیف کے نام ہوئے، پھر تیسری طرح کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وہ ہیں جو امت نے ان سے عقیدت، ان سے محبت اور ان سے تعلق کی بنا پہ ان کے اوصاف سے بنائے. اور اس موضوع پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. بڑے سعادت مند، بڑے بلند مقام اور مرتبے کے لوگ، اور جن پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شدید غالب تھی، انہوں نے پوری کتاب و سنت کو پڑھ کے اس میں سے نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم نشرح لك صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو اس سے انہوں نے نام نکالا کہ شارح، وہ ہستی جس کا سینہ کھول دیا گیا یا جو سینوں کو کھولنے والا ہے. اسی طرح ورفعنا لك ذکرک، ہم نے آپ کے تذکرے کو بہت بلند کیا ہے. جہاں اذان ہوگی میرا نام آئے گا، میری شہادت ہوگی، اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی اسم گرامی آئے گا، آپ کی بھی شہادت ہوگی. تو اس پہ نام لکھا ہے کہ المنعوت بشرح صدر ورفع ذکر، وہ ہستی جس کی تعریف بیان کی گئی کہ سینہ مبارک کھول دیا گیا، اور ورفع ذکر، اور اس ہستی کا یہ مقام ہے کہ اس کا نام، اس کا ذکر بلند کیا گیا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مومن رکھا گیا. اب یہ مومن نام ویسے تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں مومن آیا ہے، اور ایمان والے سب سے بڑھیا، سب سے افضل، سب سے بڑی ہستی وہی تو تھے. تو تیسری قسم کے وہ نام بھی ہیں. ان ناموں کو آپ دیکھنا چاہیں تو اس پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں جمع کیے. اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ نے بھی ایک جگہ ذکر کیا، غالباً اپنی تفسیر میں کسی مقام پہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کا ذکر یہ آپ کو دلی میں حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے ایک کتاب چھپی تھی کبریت احمر کے نام سے، اس میں بھی اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی تذکرہ ہے. بہت لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کے اسماء گرامی کا، اور بڑے مارکے کے نام لکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف نبہانی نے، ان کی پوری کتاب ہے، اور اسی طرح اور لوگ بھی اس موضوع پر مستقل کام ہوا ہے، اور ہمارے دور میں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام لکھا، اور انہوں نے اس سلام میں اس سلام پیش کرنے میں کئی کئی سو القابات استعمال کیے، اور ایسے ہمارے اس جدید دور میں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام لکھا اور ڈاکٹریٹ اس پہ کی. یہ واقعہ جو اب سنانے لگے ہیں یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں سے انکار کی جو روش چل پڑی ہے نا، اس لیے یہ کہنا سننا پڑتا ہے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا وہی نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اور علم صرف وہی نہیں ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا. ہمیں اتنی حیرت ہوئی کہ ایک ایسا گمراہ شخص جو عقائد میں دخل دیتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے اور یہ نہیں ہے، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھنے تھے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ قرآن کریم کی جلد میں جو 99 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے میاں بیوی نے مل کے، اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نکال دیں. جہالت کی حد ہے کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اردو، فارسی، عربی میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں جو لکھے گئے ہیں، کتنی عزت اور ادب کے القاب ہیں جو ان کے لیے تجویز کیے گئے ہیں. اور علم کی تمہاری حد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے قرآن میں جو 99 نام لکھے ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس سے ثابت کر رہے ہو کہ محبت عام ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اور علم کا مبلغ یہ، اور تم دخل دے رہے ہو جا کر عقیدے کی مباحث میں. تو ہمارے مشائخ میں ہم ان کی زیارت سے محروم رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ادب، احترام، تاحیات دل میں ہے. حضرت یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور زبردست عربی، اور ایسی عربی بولتے تھے کہ عرب دنگ رہ جاتے تھے. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور ارتجالاً کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پورا قصیدہ کہہ دیا. کھڑے کھڑے صلاۃ و سلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، پورا قصیدہ ہو گیا. اور ہمارے اساتذہ جو ان کے شاگرد تھے کہتے تھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پہ جذب کی کیفیت طاری تھی، اور روتے تھے، بار بار جھومتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک سے ایک اچھا شعر کہہ رہے تھے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب سعودی عرب کا سفارت خانہ وہاں سعودیہ کا کراچی میں ہوتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ بھی کراچی میں. اور پھر وہ قصیدہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے کہا گیا تھا وہ انہوں نے لکھ لیا. بڑی تلاش ہے، کاش وہ قصیدہ کہیں مل جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اچانک انتقال ہو گیا، معلوم نہیں کہ وہ قصیدہ گیا کہاں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصیدہ رات کو خواب میں بھی سنایا. صبح اٹھے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، آپ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خطوط پڑھے. حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ کہا. یہ وہی قصیدہ ہے جس میں ہم نے کہا تھا، ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ کوئی لا دے 1,00,000 روپیہ اسے دیں، امیر المومنین حیدر. حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے بخار تھا اور میں نے خواب میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ قصیدہ ان کی شان میں پڑھا، بہت خوش ہوئے. لکھا ہے کہ اس کا جو مطلع ہے اس میں آیا ہے ردیف میں کہ امیر المومنین حیدر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی قصیدہ انہوں نے کہا. اور میں نے خواب میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تو وہ خوش ہوئے, لیکن فرمایا میں کہاں اس قابل ہوں جتنا اچھا تم نے مجھے کہا ہے. تواضع اختیار کی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے. تو بن نوری نفر اللہ مرکدو کراچی پہنچے, قصیدہ اور خواب میں دیکھا. اگلے دن فجر کے بعد کہنے لگے کہ پوچھو سعودی امبیسی کب کھلتی ہے. تو معلوم ہوا کہ امبیسی فلاں وقت میں کھلتی ہے. تو غالباً ریاض الخطیب تھے, تشریف لے گئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ. تو بڑا حیران ہوا کہ صبح صبح, اور مولانا بن نوری کو جانتا تھا عربی ادب اور ان چیزوں کی وجہ سے, تو بیٹھے تو فرمایا یہ اپنا دراز کھولو. حضرت خیریت؟ فرمایا آپ نے ایک قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے اور بہت خوش ہے. تو سفیر ریاض الخطیب حیران پریشان دراز کھولا اور کاغذات نکال کے سامنے رکھ دی. اس نے کہا حضرت اس قصیدے پہ تو بہت سی چیزیں بھی مجھے لکھنی ہیں, یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہاں سے اور یہ کیسے پتا چلا کہ اس دراز میں پڑا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا تھا, تو خواب میں حاضری ہوئی تھی, میں نے وہ قصیدہ دوبارہ پڑھا اور بہت خوش ہوئے. اور اسے فرمایا کہ وہ جو ریاض الخطیب ہماری شان میں قصیدہ لکھ رہا ہے اور وہ دفتر میں پڑا ہوا ہے اور ہم اس سے بھی بہت خوش ہیں. تو فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دونوں روپڑ, یہ شرف اور عزت جو ان لوگوں کو حاصل تھا کہ اس طرح کی چیزیں میٹا فزکس کی بھی ایک دنیا ہے نا, اس میں پیش آتی ہیں. صرف بات اتنی سی رہ جاتی ہے کہ کہنے والا سچ بول رہا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے نام, اللہ تعالی کے بھی بہت سے نام ہیں. ہمارے ایک استاد جن سے صرف ہم نے اس حدیث کی اجازت لی تھی, مولانا موسیٰ صاحب تھے جامعہ اشرفیہ لاہور میں, بہت مشہور آدمی تھے. انہوں نے حدیث پڑھی تھی مفتی محمود صاحب سے. انہوں نے حدیث کی سند لی تھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے, مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ حدیث کا پورا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام لکھا ہے, اور 700 سے زیادہ اسماء مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے. تو اسی اللہ تعالی کے نام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بے شمار. رہ گئی یہ بات کہ اللہ کے جن ناموں کو جمع کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ 40 اللہ کے نام ہیں. ہم نے گنے تھے تو 41 نکلے, لیکن مشہور 40 سے ہی ہیں. یہ کوئی نہ بھی مانے تو کوئی حرج نہیں, یہ بالکل تصوف کی ایک خاص چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 40 اوصاف یا نام اس ترتیب سے پڑھے جائیں تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ اللہ تعالی نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمائی تھی, اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت وہ لائے ہیں. اور حضرت ادریس رضی اللہ علیہ السلام کے بعد یہ چیز منتقل ہوئی ہے, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر ان کے بعد یہ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جب غزوہ احزاب میں, غزوہ خندق میں بہت شدید پریشانی کا سامنا تھا, جس میں قرآن نے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اور احد میں تو ہم نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ ہلا کر انہیں رکھ دیا. زلزلو زلزالن, شدید کٹھن مراحل سے ہم نے انہیں گزارا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آتے تھے. پھر وہ صوفیہ میں منتقل ہوتے رہے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تک پہنچے. وہ شروع ہوتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت، اور وہ ختم ہوتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کو اجازت وغیرہ دیتے تھے خلافت، انہیں فرماتے تھے کہ اس کا ورد کرو. تصوف میں صوفیہ، اس کو بہت محفوظ اور صرف ان انسانوں تک بس اجازت دیتے تھے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے کسی میں یہ سلسلہ چلا ہو آگے کو ہمیں معلوم نہیں. ہمیں لیکن یہ پتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ خلفاء میں سے یہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو یا تو ملے ہوں گے، اور یہ اگر انہیں ملے ہوں گے تو پھر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، کیونکہ سید صاحب کے ایک خلیفہ تھے مفتی عبد القیوم صاحب. مفتی عبد القیوم صاحب کو یہ اسماء آتے تھے، وہ پڑھتے بھی تھے غالباً. تو مفتی عبد القیوم صاحب رحمت اللہ علیہ بھوپال کے تھے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی سند سے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی کتابیں جو اب اللہ کا شکر ہے کسی نے چھاپ دی ہیں، لیکن بالکل معدوم ہو گئی تھی. اس میں سے ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، النوادر من احادیث سید الاوائل والاواخر، النوادر من احادیث سید الاوائل والاواخر. اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ پورے 40 اسماء ذکر کیے، ہم نے گنے تو 41 نکلے تھے. تو یہ ایسی چیز ہے جو بالکل کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی سمجھتا ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے ہوں گے. یہ ہماری ساری جو باتیں قیاس کی ہیں، اگر غلط ثابت ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، کہ ہمارا قیاس ہے. کیونکہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے خط لکھا ہے کہ میں بہت شدید مشکلات میں ہوں اور میرے لیے کچھ تجویز فرمائیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی قصیدے، اسی ورد سے 3 اللہ کے نام نے لکھ کے بھیجے، یا معاذی عند کل شدت، یہ حضرت نے لکھے ہیں رحمہ اللہ نے. تو اسے پڑھتے ہی احساس ہوا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی تو تھی. اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو مکتبہ تھا اس سے چھپتی تھی، اس میں وہ تینوں چیزیں آئی ہیں جو حضرت رحمت اللہ علیہ کسی کو لکھ کے بھیجی ہیں. تو اندازہ ہوتا ہے حضرت نے خود یہ کتاب چھپوائی بھی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی یہ کتابیں، النوادر تھی، اسی طرح در السمین تھی، یہ چیزیں چونکہ خالص تصوف سے تعلق رکھتی تھیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ ان چیزوں کو چھپواتے بھی تھے، لوگ پڑھتے بھی تھے، لوگ سند بھی لیتے تھے. مفتی عبد القیوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی سند بھی تھی، لیکن ان چیزوں کا عام طور پہ اظہار نہیں کیا جاتا تھا. ہم نے اس لیے یہ عرض کر دیا ہے کہ اب ہمارے زمانے میں ایسے بدبخت جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو ان چیزوں پر اعتراض کر کے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر طعن کرتے ہیں. تو وہ اگر یہ سنیں تو انہیں احساس ہونا چاہیے کہ جتنا تم پڑھے لکھے ہو اس کے علاوہ بھی علوم ہے یار، اور جتنا کچھ تم جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ نے لوگوں کو اور بھی علم دیا ہے. دوسری بات جو پوچھی گئی ہے، بلکہ ایک سوال ایک جواب میں کئی چیزیں جمع ہو گئی. آپ نے ایک اور صاحب نے ایک سوال تحریر فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کثرت سلام کا تذکرہ فرمایا، کیا یہ حدیث میں آیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جمعہ کا دن، جمعہ کا نام لے کے فرمایا ہے کہ اکثر جمعہ کے دن مجھ پہ بہت درود پڑھا کرو، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا جو تم پڑھتے ہو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی سے وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شاگرد سے کہی، زید ابن وہب سے، کہ جمعے کے دن ہزار مرتبہ یہ چیز پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی. یہ سیدنا کا لفظ ہم نے خود بڑھایا ہے, اس روایت میں نہیں ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ لگانا یہ بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے, شرم آتی ہے کہ براہ راست اس ہستی کا نام ایسے لیا جائے. تو یہ حنفیہ نے اسے مستحب بھی لکھا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں, حنفیہ نے لکھا ہے, اکابر نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ سیدنا بڑھانا یہ ایک بہتر بات ہے, ایک زیادہ ثواب کی بات ہے, ایک زیادہ تعظیم کی بات ہے. تو حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے مدینہ منورہ حج کے موقع پہ, تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, تو یہ شاہ سعود آیا اور بلحید ان کا قاضی القضات چیف جسٹس وہ بھی آیا, تو دونوں بھی بیٹھ کے آ کے, تو کسی نے اس کو کہا کہ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے ہندوستان میں شیخ الحدیث اور بڑے بڑے تباہر ہے, ان کو تین ہستیوں نے اس مزار العلوم سہارنپور کی لاج نبھا لی, حضرت سہارنپوری, پھر ان کے بعد شیخ مولانا زکریہ, پھر مولانا یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ. ایک صدی ان تین بزرگوں نے حدیث پہ وہ کام کیا کہ پوری دنیا میں ان کے اثرات پھیلے, پوری دنیا میں حدیث کے علم میں لوگ جانتے نہیں تھے کہ ان سے بڑا کوئی عالم دین. ہم نے خود دیکھا مدینہ منورہ میں علماء پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ حدیث کی اجازت دے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور بہت علم اللہ نے ان کو دیا تھا. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ سے وہ ہاتھ ہاتھ ملایا, بات شروع ہوئی, تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ یہ سیدنا لفظ کا جو اضافہ کرے آپ اسے بدعت قرار دیتے ہیں, آپ مارتے ہیں, یہ وہابیت کا آغاز تھا. تو فرمایا یہ کیوں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ اس نے کہا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سیدنا سے نہ بات کیا کرو. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور عاجزی کے طور پہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ نہ کہا کرو ہمارے آقا, تو کیا جب بڑے لوگ عاجزی میں جو کچھ کہتے ہیں اس کو اسی طرح کر لینا چاہیے جیسے وہ کہہ رہے تھے؟ اب وہ منہ تکنے لگا. حضرت نے فرمایا اس لفظ کا استعمال اتنا ہی ناجائز ہے تو قرآن یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا ہے سیدم و حضورا, یحییٰ آقا تھے, اپنے زمانے کے سید, بہت بڑے سردار تھے اور عورتوں سے رکے ہوئے تھے. تو سید اگر یحییٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ بلحید ابن بلحید چپ, بالکل سانپ سونگ کے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ ادب اور احترام کا اضافہ کرنا یہ ہمارے حنفیہ کے ہاں مستحب ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ تو صرف اتنی ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی, فرمایا تھا ہزار مرتبہ یہ پڑھا کرو. تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے جمعہ کی نماز کے بعد جو سوال و جواب تھے. ایک لڑکا ماشاءاللہ متشرع, داڑھی بھی ٹھیک رکھی ہوئی, تو بہت اچھا اس نے کیا, بہت اچھا, میں بہت خوشی ہوئی اس کی بات سے. اس نے آتے ہی وہ پرچہ ہاتھ میں دیا ہمارے اور کہا یہ حدیث میں کہاں سے آیا, حدیث سے ثابت ہے یہ چیز؟ تو اچھی بات لگی. یہ جرأت ہونی چاہیے, یہ اخلاقی جرأت ہونی چاہیے, صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے اور وہ چھوٹوں اور بڑوں کی تمیز کا, کہ انسان تمیز کے دائرے میں رہے, باقی پوچھنا چاہیے. ہر طالب علم جو نہیں پوچھتا اور ہر وہ صوفی جو پوچھتا رہتا ہے, دونوں کو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھاس چرنے کے لیے بھیج دینا چاہیے, یعنی یعنی گدے ہیں. صوفی بہت سے مقامات کو نہیں جانتا, بس ٹھیک ہے چلو. اور طالب علم اگر سوال نہیں پیدا ہوتا پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں, تو اس کا مطلب ہے کہ غبی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کن ذہن ہے. تو اس لیے جمعہ کی تخصیص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجا کرو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود بھی جمعے کو کثرت سے درود پڑھتے تھے. تو آپ اس کا وہ اس میں سن لیجئے جو کل جمعے کے بعد سوال و جواب, اس میں کچھ تفصیل ہے, لیکن اتنا یہ ثابت ہے. جلال الافہام میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور جلال الافہام میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ اس موضوع پہ لکھا ہے. آپ نے یہ بھی سوال فرمایا کہ اس موضوع پر کتابوں کی فہرست آپ کو چاہیے, تو دیکھیے زائد بن احمد فشیری انہوں نے جلال الافہام پہ کام کیا, اس کتاب کو ایڈٹ کیا. تو جلال الافہام کے آغاز میں جہاں انہوں نے ایڈٹ کیا ہے وہاں انہوں نے ایک فہرست دے دی ہے. جلتے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی اور اس ان چیزوں پہ, ان موضوعات پہ فلاں 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 نے فلاں فلاں سن میں یہ چیز لکھی ہے. تو ان سب کا نام لینا تو ذرا طویل ہو جائے گی بات, آپ اس کو دیکھ لیجئے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک تھا کہ قبر اطہر پہ پہنچ کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پہنچ کے صرف دعا کی درخواست سے ہی نہیں, شفاعت سے اور ہر طرح کی ایسی چیزوں کے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مخالف ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پہنچ کر صرف سلام پیش کرنا چاہیے, درود پیش کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ درود کو تو انہیں کہنا ہی تھا, کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ نے درود بھیجا. اللہ تعالی نے جن جن لوگوں کے متعلق فرمایا ہے, شخص سے مراد ہماری انبیاء علیہ السلام ہیں, وگرنہ تو اللہ تعالی ان پہ بھی درود بھیجتا ہے جو سحر کا کھانا کھاتے ہیں, ان پہ بھی درود بھیجتا ہے جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ نے درود بھیجا اور سلام بھیجا. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, اللہ نے سلام بھیجا. جہاں تک صلات اور درود کا تعلق ہے, یہ رحمت کی ایک خاص قسم صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کے ماننے والوں کا مسلک یہی ہے. وہ اس سے منع کرتے ہیں کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز طلب کی جائے. آپ کو حوالہ بھی اس کا دے دیتے ہیں, یہ فتاوی ہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے, اور انہوں نے اس کی پہلی جلد میں ہی صفحہ 241 پہ یہ بات شروع کی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے عزت اور احترام کے کلمات استعمال کیے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شفاعت کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا کہ قیامت کے دن مجھے شفاعت میں یاد رکھیں, یہ درخواست پیش کرنا کہ میرے لیے دعا فرما دیں, یہ کہنا کہ اللہ سے میری بخشش کے لیے دعا کر دیں,
وعندہ قبر ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایسے جملے، لیس مشروعا عند احد من ائمۃ المسلمین، امت میں جتنے بھی خیر القرون میں جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں کسی سے ایسے جملے ثابت نہیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ من الائمۃ الاربع واصحابہم القدماء، یہ جو چاروں ائمہ ہیں اور ان سے پہلے جو ان کے اساتذہ ہیں تابعین رحمہم اللہ، کسی نے ایسے نہیں کیا. وانما ذکر ھذا بعض المتاخرین، امت میں بعد میں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اس چیز کو شروع کیا. اور اس سلسلے میں ایک شخص تھا، اس کے لیے وہ ذکر کرتے ہیں، اس کی دلیل سے سند لاتے ہیں کہ وہ دیہات کا رہنے والا تھا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوا اور قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ کوئی گناہ کر لیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، فاستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار اللہ سے کریں تو اللہ ان لوگوں کے اس گناہ کو معاف کر دے گا. تو پھر اس نے یہ آیت پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میرے گناہ اللہ معاف کرے. تو رہا فی المنام، اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان اللہ غفر له، اللہ نے اس کی بخش دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواب کا قصہ ہے یہ متاخرین میں آیا ہے، اور جس میں لوگ اب فتویٰ دیتے ہیں کہ شفاعت کی درخواست جائز ہے، لیکن یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ کسی انسان نے اسے خواب میں دیکھا. اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا حیات طیبہ کے بعد اور شفاعت کی درخواست کرنا اور قبر مبارک پہ جا کے استغفار کا مانگنا مشروعاً، اگر یہ شریعت میں یہ بات ہوتی تو صحابہ ایک اور تابعین دو، جنہوں نے پوری نیکی کے ساتھ سنت کی پیروی کی، عالم بذالک، انہیں ضرور یہ مسائل پتا ہوتے، وہ ضرور اس پہ عمل کرتے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ چلا گیا ہو اور اس نے جا کر کہیں عرض کر دیا ہو، کچھ بھی نہیں. وہ اسبق الیہ من غیرہم، ان حضرات کا زیادہ حق بنتا تھا کہ پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ تھے، ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام تھے، کہیں تو اپنی کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر کرتے. وما احسن ما قال مالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے کہا اس امت کے زوال کے بعد ان کا عروج اسی وقت ہوگا جب یہ اس امت والے زوال کے بعد پھر پہلی صدی میں آ جائیں گے، یعنی وہ اعمال کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تھے. اور مجھ تک کوئی روایت ایسی نہیں پہنچی کہ اس امت میں اور اس امت کے ابتدائی دور میں انہم کانوا یفعلون ذلک، صحابہ تابعین تبا تابعین رحمہم اللہ کوئی ایسی درخواستیں پیش کرتے. فمثل ھذا الامام، امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا بڑا امام جو مدینہ منورہ میں ہی رہتا تھا، جب ان کے ہاں بھی کوئی ایسی نئی چیز ملتی کہ وہ امت کو یہ سکھا جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ جا کر تین چیزیں کرو، ایک تو ان سے دعا کے لیے کہو. اچھا، ان سے دعا کا کہنا اس کی نفی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں دعا نہ مانگو، وہ تو مقام ایسا ہے کہ وہاں کی دعا مقبول ہوتی ہے، وہ تو جگہ ہی اتنی پاک ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اپنے طور پہ ایک آدمی دعا مانگتا ہے، صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کا تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. امت میں اسلاف بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میں جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ علم میں، عمل میں، تعلق معلہ میں اپنے زمانے میں بہت بڑے ستون تھے، تو میرے استاد تھے. مجھے خوشی ہوئی تو میں انتظار میں رہا کہ مسجد نبوی کل وہ کس وقت جائیں گے، تو میں انتظار کرتا رہا. جو ہی وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف بڑھے اور ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ پر کپ کپی تاری ہو گئی. یہ سب ایسے ہی تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جسم کانپنے لگتا تھا. لوگ کہتے ہیں حضرت جعفر صادق کہتے تھے کہ میرے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اتنا رو دیتے تھے کہ پاس بیٹھنے والوں کو ترس آنے لگتا تھا. کہتے تھے یار یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنے پہ قابو نہیں رہتا. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے تھے، بڑے بڑے محدثین. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے تھے تو ایسے لگتا تھا جسے خون نچڑ گیا ہو. ایک امام کے متعلق آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام سامنے لے دیتا تھا تو ایسے گم ہو جاتے تھے کہ جیسے انہیں کسی سے کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا. تو سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، امام غنیفہ رحمۃ اللہ کا میں نے دیکھا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قبر شریف کی ہی طرف منہ کر کے. یہ تو ان وہابیوں نے شروع کیا تھا اور ہمارے ہاں بھی فتویٰ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی چاہیے. حنفیہ اس پہ عمل کرتے، لیکن اصل حنفیت وہ ہے جو آپ سے عرض کی جا رہی ہے کہ قبر شریف ہی کی طرف منہ کرنا چاہیے. پھر اس وہابیت کا کچھ زور ٹوٹا ہے شاہ عبداللہ کے زمانے. شاہ عبداللہ کی ویڈیو بھی آ گئی تھی، بہت لوگوں نے، کروڑوں نے دیکھی. شاہ عبداللہ جس وقت آئے ہیں تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگی ہے. اس لیے کہ وہ مقام اس لیے اتنی تفصیل کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کوئی بے وقوف کیا سمجھنے لگے کہ وہاں دعا قبول نہیں ہوتی. وہ قبولیت دعا کے مقامات میں سے ہے، لیکن تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے دعا فرما دیں، شفاعت میں مجھے یاد رکھیں، اور استغفار. بعد موت الانبیاء والصالحین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی قبروں پہ جا کر ایسی دعائیں مانگنا. وہو امر، یہ وہ چیز ہے، لم یفعلہ احد من سلف الامہ، امت کے جو پچھلے گزرے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے ایسے کام نہیں کیے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات تھے ان ندوہ والوں پہ. عظم علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ نے تو پوری کتاب لکھی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کے اصحاب پہ، اور توحید اور یہ چیزیں اور امت کے عقائد کا تحفظ اور جس چیز کی نظیر سلف سے نہیں ملتی اس کی طرف نہ جانا، یہ ماں منظور نعمانی صاحب میں بھی تھا. ماں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جائے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ جتنے اسلاف تھے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین، بہت مختصر سلام پیش کر کے گزر جاتے، بس زیادہ نہیں چاہتے، کھڑے بھی نہیں ہوتے، سلام کیا گزر گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دو دو سو مرتبہ سلام پیش کرتے، سلام پیش کر کے جوتے پہننے گئے، ان کے خادم کہتے ہیں پھر جوتے چھوڑ دیتے تھے، پھر حاضر ہو گئے، پھر جوتے چھوڑ، پھر کہتے کہ آتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر، السلام علیکم یا آبادی. اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو، بکر اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں، والد اللہ کی سلامتی آپ پہ، بس وہ اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے. بہت جگہ آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ اسلاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ بہت مختصر سا سلام عرض کر کے. اور دوسری طرف بھی ہے، کئی کئی سو صفحات کے صلاۃ و سلام لکھے ہیں کہ مسجد نبوی میں جائے تو ایک جگہ بیٹھ کے اطمینان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیش کرے. وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ باتیں ذوق اور محبت کی ہیں. حزب نوری نفر اللہ برکتہ کھڑے ہیں، قصیدہ پورا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھ دیا ہے، تو یہ محبت ہے نا، تعلق ہے. تو ان چیزوں پہ فتوے نہیں دیے جاتے اس طرح سے. تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے بڑا مختصر سلام لکھا، کہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو، انی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس. اور پھر شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے کمال کر دیا، آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کی عبادت کی اور حق ادا کر دیا، عبادت کا وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ بھی جملہ لکھا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام جو پسند ہے پیش کرنا وہ رفیق محترم مولانا ابو الحسن علی ندوی کا ہے. عظمہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پیش کیا اور کمال کیا، اتنی فصیح و بلیغ عربی ہے کہ جیسے خالص عرب، تو اسے پڑھنے کی کئی بار توفیق ہوئی، سعادت نصیب ہوئی. لیکن خیال رہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عربی کمال کی ہے، کسی اور نے لکھی ہے تو مطالعے سے پھر پتا چلا کہ وفاء الوفاء میں علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، بعض جملے وہاں کے وہاں ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ یقین وفاء الوفاء کو دیکھا ہوگا، لیکن سمہودی نے جو کچھ لکھا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی طلب بھی ہے، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں دو حصے ہو گئے، ایک حصہ ایسا ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے فتویٰ، اور دوسری طرف وہ حصہ ہے جو احمد خان صاحب تو ہیں ہی ہیں، اس میں انہیں تو بہت سلام انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لکھے ہیں، بہت چیزیں کمال کی چیزیں لکھی. لم یاتی نذیر کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، یہ چار زبانوں میں جو انہوں نے لکھی ہے، کوئی کیا اس کی مثل کوئی لا سکتا ہے. تعصب ہمیں تنگ نظر کر دیتا ہے، جس شخص میں جو خوبی ہے اس کا بھی اعتراف کر لینا چاہیے. اور دیوبند کے حضرات وہ بھی اس بات کے قائل ہیں. بس گنگوہی نور اللہ مرکدو سے پوچھا گیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد تبدیل کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شفاعت کی طلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دعا یا کوئی اور چیز، یہ کتاب و سنت سے. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سماع ثابت ہے کہ وہ قبر مبارک میں سنتے ہیں. جب یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں سنتے ہیں، تو طلب شفاعت میں کچھ حرج نہیں. حضرت رحمت اللہ نے بنیاد بدل دی. اور یہ بات اور بہت سے لوگوں نے بھی لکھی ہے. تو دیوبند کے حضرات اس فتوے پہ عمل کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے دعا کی ان سے درخواست کرنا، شفاعت کی درخواست کرنا. لیکن وہ جو دو حضرات کا نام لیا، امام منظور صاحب اور حضرت رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کمال کا سلام حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لیکن آخر پہ پہنچ کے کوئی شفاعت کی درخواست نہیں، کچھ نہیں. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریف پہ ہی مبنی جملے، یا رافع اللواء، اے اللہ کی تعریف کے جھنڈا بلند کرنے والی ہستی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے شمار جملے کہے ہیں اور کمال کر دیا جو انہوں نے سلام پیش کیا. تو اس لیے یہ جو آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا کہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو طرف ثانی ہے اس کا بھی ذکر کریں، ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ دوسری طرف جو لوگ ہیں یہ کوئی گمراہ ہیں یا کچھ ہیں، ایسے نہیں ہے. ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی چیزیں ہیں. تو کوئی اگر اس مستک پہ عمل کرتا ہے جو گنگوہی نور اللہ مرکدو نے دیوبند میں باقی سارے لوگ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ضرورت کیا ہے لوگوں پر گمراہی کے فتوے لگانے کی؟ اور آپ مفتی تھوڑے ہی ہیں، چپ رہے آدمی، کام کریں. ایک سوال یہ کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا نازل ہونا اور اسے خبر واحد قرار دے کے اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اس کا انکار کرتے تھے اور وہ تو بس صرف اس بات کے قائل تھے، مستدرک کے حاکم کی روایت، پھر طبرانی کی روایت، پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت۔ ہم آپ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ پورے سوز دل کے ساتھ عرض کرتے ہیں آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اپنا اپنا عقیدہ، آپ اپنا عقیدہ اس پہ مت استوار کریں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت میں نہیں آنا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں تشریف لائیں گے، تو میرے بھیا وہ اگر اسے اللہ نے علم سے نوازا ہے نا، تو یہ پوری امت جو پیچھے گزری ہے، آپ کے پوری امت اسے کفر قرار دیتی ہے۔ آپ ہوش میں ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو پھر تو بات ہی فضول ہو گئی۔ جو لوگ عقیدے پر بحث کرتے ہیں، 100 سے زیادہ عقیدے پر ہمارے بیانات موجود ہیں، ہم نے اس عقیدے کو بار بار اسی لیے دہرایا ہے کہ ڈر لگتا ہے، یار یہ کفر ہے، تم اسے بچوں کا کھیل نہ سمجھو۔ یہ مستدرک حاکم کا حوالہ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا اور عبدالرزاق کا، یہ امت نے کبھی نہیں پڑھے تھے، یہ پچھلے سارے لوگ گمراہ تھے۔ خاص طور پہ جب مسئلہ آتا تھا کفر اور اسلام کا، اتنا بڑا فتویٰ دینا، یہ کس کی ہمت تھی؟ عقیدے کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ جس مسلک پہ آپ چل رہے ہیں یہ معتزلہ کا مسلک ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی امریکہ کے ایک بیان میں اس پہ بات کی تھی، اس وقت کتابیں نہیں میسر تھی، اسباب اور وسائل ہی کچھ نہیں تھے، لیکن پوری تحقیق کے بعد ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ لکھنا، یہ کیسے آپ نے لکھ دیا کہ تأثر دیا ہے تواتر کا؟ تأثر کیسے دیا ہے؟ وہ حقیقت میں تواتر ہے۔ وہ تو حقیقت میں، محدثین متواتر احادیث کے قائل تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے لوگ ایک بات کو نقل کریں کہ اتنوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہ ہو، اسے ہی حدیث متواتر کہتے ہیں۔ سیوطی وغیرہ نے اس میں قید لگا دی کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو جائے تو حدیث متواتر، ان اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جہاد میں تشریف لے گئے، ایک ہی بات وہ مصر میں کہہ رہا ہے، یہ عراق میں کہہ رہا ہے، تیسرا مدینہ منورہ میں کہہ رہا ہے، چوتھا مکہ مکرمہ میں کہہ رہا ہے، پانچواں شام میں کہہ رہا ہے۔ کوئی پلاننگ تھوڑی ہے کہ ہم سب نے مل کے ایک جھوٹ پہ اتفاق کر لیا، ایسے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوری امت یہ طے کر چکی ہے کم سے کم کہ روایت حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل ہیں۔ خلافت و ملوکیت مولانا نے لکھی تھی نا، مودودی صاحب نے، اس پہ جو اعتراضات ہوئے تھے اس کے آخر پہ ایک ایڈیشن ایسا چھپا تھا جس میں مولانا مودودی صاحب نے جوابات دیے تھے ان پہ جو اعتراضات ہوئے تھے، اس میں آپ پڑھیے، انہوں نے خبر واحد اصحابہ کلہم معدول پر وہاں بھی بحث مل جائے گی۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اگر جھوٹ سے متصف معاذ اللہ مانے جائیں تو سارا ذخیرہ حدیث ڈوب جائے گا، خود قرآن کی قرآنیت کہاں باقی رہتی ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس سے آگے کوئی صحابی کہتے ہی نا کہ میرے سامنے وحی نازل ہوئی، 10 آدمی کہتے ہیں وحی نازل ہوئی۔ کون تھے، یعلا ابن امیہ یا کون تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے دکھانا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل. سیدنا عمر رضی اللہ نے وحی کے دوران انہیں بلا لیا، کہا دیکھو تم یہ پوچھ رہے تھے نا، یہ وحی نازل ہو رہی. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپڑا ڈال دیا، چادر ڈال دی، اس حالت میں کوئی دیکھے اور کچھ اور نہ کچھ کہنے لگے کہ ان کفر میں نہ کوئی چلا جائے، تو پورا کپڑے سے لپیٹ دیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی تو اسی روایت میں آیا نا، اسی چین میں. آپ کہتے ہیں متواتر، اور پھر اس کے مقابلے میں لے آتے ہیں آپ خبر واحد. یہ حنفیاں ہیں جنہوں نے حدیث کی باقی، انہوں نے کہا حدیث مشہور بھی ہوتی ہے، حدیث مستفیض بھی ہوتی ہے، یہ چار قسمیں انہوں نے بنا دی. اور محدثین کے ہاں دیکھیں، آپ مقدمہ ابن صلاح پڑھیے، یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں سوزے دل سے کہ خدا کا واسطہ اپنے کیتے کو بچا ہو جائے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ایک ایسے عقیدے کو رکھنے کی جو عقیدہ معاذ اللہ استغفر اللہ کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوتا ہو. خدا پوچھے گا نہیں، مار نہیں پڑے گی، پٹیں گے نہیں کہ تم نے کیوں یہ عقیدہ رکھ لیا. امت پوری اس پہ رہی ہے، آپ آخری زمانے میں، اور آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ہم جانتے ہیں یہ آگ کہاں سے لگی دی. اہل السنہ نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی، اور معتزلہ اس کے خلاف رہے. اب صاف صاف کہیں کہ آپ معتزلی ہیں اور خبر واحد کو نہیں مانتے. اہل السنہ سارے خبر واحد کو مانتے ہیں. کیا آپ کی نظر سے کتاب الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نہیں گزری؟ یہ آپ اس سے پڑھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں. اور آپ ہمیں معاف کریں اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے، معلوم نہیں کہ جو آپ نے حوالے بھیجے ہیں آپ نے ان کتابوں کو دیکھا بھی ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا. یہ سب کھچڑی جو پک رہی ہے نا اور جو سامنے آ رہی ہے، یہ ایک بات نہیں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا. یہ جتنے گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ عذاب قبر کچھ نہیں. وہ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید ٹھیک تھا اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور کربلا، یہ سب ایسی معاذ اللہ استغفر اللہ ڈرامہ. وہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تراوی 20 کچھ نہیں تھی، 8 تھی. وہ اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 15 برس اور 17 برس اور 19 سال. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نازل نہیں ہوں گے، وہ یہ پوری ایک سیریز ہے اس میں گھر جاتا ہے. اور اس سب گمراہی کی جڑ یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرو. بخاری میں یہ حدیث آئی ہے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی 6 سال کی اور 9 سال کی، بخاری کو سمجھ ہی نہیں لگی. مہدی کا تذکرہ آیا ہے سارا ابو داؤد میں. ابو داؤد کیا چیز تھے یار، مہدی کا ذکر کرتے ہیں تو شیعوں سے وہاں روایات آ گئی. یہ زہر پھیلا تھا پرویز صاحب کے اس جملے سے کہ یہ جتنے تمہارے سہائے ستہ کے محدثین ہیں یہ سب فارسی تھے، اور فارسی دانوں نے عربوں سے انتقام لیا اور جھوٹی حدیثیں گھڑتے رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عرب نہیں تھے، بخارا میں پیدا ہوئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایران نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے. ابو داود سجستان میں پیدا ہوئے تھے رحمہ اللہ. ترمزی ترمز میں پیدا ہوئے تھے، سمرقند اور بخارا اور ان علاقوں میں. امام نسائی وہیں پیدا ہوئے تھے گاؤں میں. ابن ماجہ قزوین میں پیدا ہوئے تھے، ابھی تک قزوین ایران میں رحمہ اللہ. اس نے کہا یہ جتنے تمہارے چوٹی کے محدثین ہیں نا، یہ سارے کے سارے در حقیقت شیعہ تھے، در حقیقت یہ لوگ فارسی میں پیدا ہوئے تھے اور فارسیوں کے تاثر سے انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، لہذا ان کی کتابیں قابل اعتماد ہیں۔ ہم نہیں جانتے یار، یہ فتنہ پیدا ہوا تھا سر سید احمد خان سے، آپ نے ان کی کتاب نہیں پڑھی؟ مقالات سر سید پڑھیں، کس بے دردی سے وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، معراج کے واقعے کا ہی سارا کہتے ہیں خواب ہے معراج کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کہاں آسمانوں پہ چلے گئے۔ قل نہ تضرب بعصاک الحجر، اسے ہی پڑھ لیجئے ان کی تفسیر میں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو مارو ایک پتھر پہ اور اس سے چشمے پھوٹیں گے، اللہ نے فرمایا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے اس سے پھوٹے جب انہوں نے لاٹھی کو مارا۔ سر سید کہتے ہیں تم گمراہ ہو، سمجھے ہی نہیں، فرمایا یہ گیا کہ تم لاٹھی ٹیکتے ہوئے جنگل میں چلے جاؤ، ان پتھروں میں دیکھو چشمے ہوں گے، ایسے نہ کریں۔ یہ خبر واحد کی حجیت، یہ تھی سر سید کی سوچ اور فکر، اسلم جی راجپوری میں آئی تھی، جو حوالہ آپ نے ہمیں بھیجا ہے پڑھ کے ہنسی بھی آتی ہے کہ اسلم جی راجپوری بھی یہی کہتا تھا، عبداللہ چکرالوی بھی یہی کہتا تھا، پرویز بھی یہی کہتا تھا، اب آپ نیا جال لائے پرانے شکاری، آپ اہل سنہ میں سے نہیں رہ سکتے، خدا کا خوف چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اجراؤکم علی الفتیہ اجراؤکم، تم میں جو فتوے دینے میں جلدی کرتا ہے نا، یہ جلد باز مفتی جہنم میں بھی کودنے میں جلدی کرے گی۔ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے خاص طور پہ عقیدے کو بتانا کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے۔ آپ شروع کرتے ہیں اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی کے وہ کب وہ انکار کرتے تھے، پھر آپ اس کڑیوں کو چلاتے ہیں، 9 یا 10 آدمی آپ امت میں ثابت کرتے ہیں، شیخ شلتوت کو بھی لے آتے ہیں جامعۃ الازہر کے، ہمیں نہیں معلوم کہ شلتوت نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا فتویٰ دیا تھا، یہی خبر واحد اور خبر متواتر کی بحث چھیڑ کے، اور اس فتوے سے پوری اسلامی دنیا میں جو بھی گمراہ تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، اور شلتوت کو جو جواب انہوں نے لکھا تھا۔ ناصر البانی نے، البانی حدیث میں غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کتابیں بھی آ رہی ہیں، سب معلوم ہے۔ ناصر الدین البانی جو تھے انہیں فیصل ایوارڈ ملا تھا، یہ تھے یوسف قرضاوی تھے، ہمارے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایک ہی گویا، مطلب یہ کہ زمانے میں تھوڑا سا آگے پیچھے، سارے اپنے اپنے فن میں بہت زیادہ ماہر بھی تھے۔ تو البانی نے شلتوت شیخ الازہر کو جواب لکھا تھا کہ یہ گمراہی ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جنازہ پڑھا تھا غلام احمد قادیانی کا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو انتقال ہو گیا تھا، یہ عیسیٰ ہے، فرض کر لیں ایک لمحے کو، فرض کر لیں ایک لمحے کو، مولانا آزاد نے پڑھ بھی دیا تھا ولی عظیم اللہ، پڑھائے تھے جنازہ، اس سے عقیدہ ثابت کرنا ہے یار، عقیدے کی بنیاد کتاب ہے، سنت ہے، امت کا اجماع ہے۔ اب 1200 سال کی پرانی چیزیں پالش کر کے دوبارہ یہ ان کو دکھائیں جن کو علم نہ ہو، ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے ہیں، شرح الامالی، ضوء المعالی، بدء المعالی اصل میں ایک کتاب تھی، حنفی حضرات نے وہ بدء المعالی جو لکھی تھی، یہ سراج الدین علی بن عثمان اوشی تھے، اوش ایک جگہ ہے، حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کے تھے، اوش نے بڑے بڑے ہیرے اسلام کی گود میں ڈالے، یہ ان میں سے تھے. بہرحال انہوں نے عقیدے پہ ایک چیز لکھی, ملا علی قاری رحمت اللہ اس کی شرح بھی لکھی. جب بات آئی ہے انہوں نے شاعری میں بچوں کو رٹانے کے لیے, پوئمس جیسے ہوتی ہیں نا, تو ایک پوئم انہوں نے لکھی کہ ہمارا یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ, سعودی بھی ان بچوں کو ذرا چھیڑو نا, اسے کہو عقیدہ سنا, تو فوراً کہتا ہے اللہ تعالی کے بارے میں, قائن ان خلقی بائن ان عرشی, یہ جملے وہ پڑھتے ہیں سعودی بچے, ان کے عقیدے کی تعلیم دی جاتی. اوشی رحمت اللہ نے کہا کہ وہ عیسیٰ سوف یاتی, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے قیامت سے پہلے عنقریب. اس پہ اس کی شرح میں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا لدجال شقی ذی خبالی, اس شقی اور بدبخت دجال کے قتل کے لیے آئیں گے جس کی پیشن گوئی آئی ہے. اس پہ لکھتے ہیں اس کے نیچے کہ یہ دجال کے خروج کا اثبات اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو دجال کو قتل کرنا, والایمان بکل ذالک واجب, ان سب چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے واجب ہے. یہ دسویں صدی کے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ علم حدیث میں مجدد تھے اپنی صدی کے, ہمارے یہاں سے مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے اور مکہ مکرمہ میں علم حدیث میں یہ مجدد تھے جنہوں نے دین کی تجدید کی ہے اور دین کو ایک نیا رنگ دیا ہے. ان کو بھی اپنے عقیدے کے نہیں پتا تھا. آپ کا یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ ہم عقیدہ اپنا کتاب و سنت سے لیتے ہیں. جی یہ تو پھر بزرگوں, کس بزرگ کی بات یار, آپ نے اس سوال میں یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس عقیدے سے واقف نہیں. میں حدیث سناؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی, متواتر ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس سے واقف نہیں تھے؟ خبر واحد, یہ حدیث پہ ایک رسالہ لکھا ہے ناصر الدین البانی نے, انہوں نے ایک تقریر کی تھی فلسطین اسپین میں, ان کے شاگردوں نے ان کی وہ تقریر ساری بعد میں چھاپ دی. جب سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ والمعرفت بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآخر حدیث نزول علیہ السلام فی آخر الزمان. آخر پہ میں پہنچ کے, بچوں جس یونیورسٹی میں بھی خطاب کر رہے ہوں گے, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا, یہ روایات اور آخری زمانے میں مروی فی الصحیحین, یہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. فقط سئلت عنہ مذ سنین, کئی سال گزرے وہ پوچھے گئے تھے. شیخ الازہر نے انہیں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث خبر واحد ہیں اور یہ سب کی سب حدیثیں وہب بن موبا اور کعب احبار کی ہیں جو یہودی تھے. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یوں کہا. شیخ الازہر نے یہ کہا, اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو شیخ الازہر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بارے میں, یہ متواتر ہیں اور میں نے ذاتی طور پر تحقیق کی کہ ان احادیث کا مرتبہ کیا ہے. فرائیتہ قد رواہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام, تو میں نے جب کتابوں کو کھنگالا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نحو اربعین صحابیاً, چالیس سے زیادہ یا چالیس کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہاں گئی آپ کی خبر واحد؟ حدیث پڑھی ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے حدیث پہ فیصل ایوارڈ ملا ہے. خیر یہ اتنی بڑی دلیل نہیں ہے, لیکن حدیث میں ایک مقام اس انسان کا ضرور. یہ عرب تو اب جتنی تحقیقات آ رہی ہیں اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ ضعف الالبانی، البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا، البانی نے اس کو صحیح کہا، وہ الگ بات ہے کہ بحث ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں نے تحقیق کی اس کی تو 40 کے قریب روایات مجھے ملی، اسانید 20 منہم علی الاقل صحیحۃن، 20 حدیثیں تو ایسی تھیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں 40 میں سے جنہیں واقعی خبر واحد قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن احادیث کی جو مسانید اور معاجم وغیرہ کتابیں سنت پہ لکھی گئی ہیں وہ ان احادیث کو مختلف ذرائع سے تقویت دیتی ہیں کہ بات ہے. یہ 20 روایتیں وہ کہہ رہے ہیں، یہ 20 کے 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جوڑ کر لیا تھا کسی جگہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئیں گے. میرے بھائی آپ سوچیں، یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہیں، جس شخص کا حدیث میں یہ پایا ہے کہ وہ تختی لے کے مدرسے جاتا تھا اور ایک آدمی نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاؤں، شیخ گزرے اور اس نے کہا بچے حدیثیں لکھو، بچے تھے لکھنے لگے، اس نے کئی احادیث کی سند اور متن اور سند اور متن اور اس طرح، تو اس نے کہا بچے یہ بتاؤ یہ کیا، اس نے کہا یہ سب غلط ہے، یہ حدیث یہ سند، یہ حدیث یہ سند، یہ حدیث یہ سند. اسی لیے لوگوں نے کہا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں نہ جانتا وہ حدیث ہی نہیں، اور یہ کہنے والوں نے کچھ غلط نہیں کہا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے جہاں پہ تسامحات ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. شیخ نل منہاج السنہ النبویہ جو شیعہ ہلی کے برعکس لکھی تھی، ان کے سوال کے جوابات، ان کے سوالات کے جوابات میں ہمیں معلوم ہے بھیا ایسی کوئی بات نہیں. لیکن شیخ کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں نہ جانتا وہ حدیث ہی ہو ہی نہیں سکتی. بحر العلوم تھے حدیث میں کیا اور تفسیر میں کیا اور فقہ میں کیا اور تاریخ میں کیا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. یہ ان کی کتاب ہے بغیۃ المرتاد. آپ کا سوال آیا تو کسی وجہ سے آج کل پھر اس کا مطالعہ کر رہے تھے، کسی وجہ سے شیخ نے اس پہ بحث کیا کچھ گمراہ لوگوں سے. صاف کہتے ہیں کہ اس بات اللہ المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے قریب نازل کرے گا اور وہ آئیں گے المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، دمشق میں جو سفید مینار ہے، شیخ خود دمشق میں مدفون ہے رحمہ اللہ، شیخ خود دمشق کے رہنے والے. زندگی وہیں گزری، ہم دمشق بارہا گئے، محی الدین ابن عربی رحمت اللہ عربی وہیں ہیں، شیخ بھی وہیں ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ابن قیم وہی ہیں، ابن کثیر وہی ہیں، جمال الدین مزی وہی ہیں، کوئی ایک آدمی ہے رحمہ اللہ. یہ جو ہے نا شیخ جو کہتے ہیں کہ دمشق میں مشرق کی جانب وہ سفید مینار بارہا ہم نے دیکھا ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے. امت میں ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئیں گے، ابھی تک وہ منارہ موجود. ایک مرتبہ ان کے وزیر اوقاف تھے کتابوں کے سلسلے میں، وہ کتابوں کے بھی بہت بڑے تاجر تھے، تو دعوت کی انہوں نے تو اس سے فارغ ہو کے وہ دمشق دکھانے لے گئے. ہمیں خیال تھا کہ شاید کوئی ایسی چیز دکھائیں گے جو علم میں نہ ہو اور ہم ان سے پوچھیں کہ، تو کوئی چیز وہ دکھا نہیں سکے ایسی. اس منارے کو بھی انہوں نے دکھایا، اچھی طرح یاد ہے گاڑی روکی اور کہاں یا کہا یہاں سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوگی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دمشق میں آئیں گے اور دو چادریں زرد رنگ کی اوڑی ہوئی ہوں گی، واضعن کفیہ، اور اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں فرشتوں کے کندھوں پر رکی ہوئی ہوں گی، اور جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ان کے سر سے گریں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے موتیوں کی طرح گرتے ہیں، اور کوئی کافر جس تک ان کی سانس کی ہوا بھی پہنچے گی مر جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں کہ اپنے پاس سے نہیں، شیخ اتنی بڑی بات کیا کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ ساری احادیث کے۔ پھر کہتے ہیں آگے چل کے، ثم یاتی عیسیٰ قومن، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس باب لد، جہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے نا، اب لد ایئرپورٹ، وہاں کا فرمایا کہ وہاں پہ وہ قتل کریں گے دجال کو، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قوم آئے گی، قد عصمہ اللہ من، جن لوگوں کو اللہ نے دجال سے پناہ دے دی تھی، وہ اس فتنے میں پڑے ہی نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ تمہارا جنت میں یہ درجہ ہے، تم اس درجے کے آدمی ہو، تم اس درجے کے آدمی ہو۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پھیرنا ان کے چہروں کو منور کر دے گا، بابرکت کر دے گا۔ اور ابھی یہ وہ گروپ جو آیا ہوگا اس سے بات ہو رہی ہو ہی رہی ہوگی، کذالک اذ، پھر ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے کہ عیسیٰ میرے بندوں کو لے کر آپ طور کی طرف چل پڑیں، اور میں اپنی ایک اور مخلوق کو بھیج رہا ہوں، تو وہ بہت طاقتور ہے، اور اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہم من کل حدب ینسلون، اور یاجوج اور ماجوج آئیں گے، ہر اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف چھلانگے لگاتے ہوئے آ جائیں گے، اور زمین پہ فتنہ پھیلے گا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ حدیث ابھی خبر واحد ہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا بھیا، ہم نے مان لیا خبر واحد، خبر واحد کا کوئی حکم ہوتا ہوگا نا، مثلاً یہ آیت قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین فاتحہ قرآن میں، اس کا کوئی حکم ہوتا ہوگا نا۔ ایک آدمی کہتا ہے فاتحہ قرآن میں شامل نہیں ہے، تو کیا آپ حکم لگائیں کہ یہ کفر ہے؟ ایک کہتا ہے کہ سورہ وضحا قرآن کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں تم مومن ایمان والے، یہی ہے نا۔ ایک حدیث سے متواتر ہے، کوئی کوئی کچھ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ جو حدیث سے متواتر ہے، امت کا اتنا بڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طبقہ اس کی روایت کر رہا ہے، کہ پھر تابعین پھر تبع تابعین، یہ انما الاعمال بالنیات وغیرہ کو دیکھ لیں، من کذب علی متعمدا، اس کو دیکھ لیں، تھوڑی متواتر، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تواتر سے جو ثابت ہو رہی ہیں، احادیث میں جو درجات ہیں، کہ حدیث اس کا مفاد کیا ہے، یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ مثلا ایک آدمی خبر واحد کا انکار کرتا ہے، تو کیا یہ کفر ہے؟ سب کہیں گے نہیں، کفر نہیں ہے، فسق ہے، گمراہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث متواتر کا انکار کرتا ہوں، عالمگیری اٹھا کر دیکھ لیں، آسان حل یہ ہے کہ آپ کہیں یہ سارے اکابر گمراہ تھے۔ آپ خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں اور غور کریں، آپ ہر ہر صدی کا کہیں تو ہم بتاتے ہیں، پہلی صدی میں یہ تھا، دوسری میں یہ تھا، پندرہویں صدی تک عقیدہ کہاں کہاں کس نے کیا لکھا ہے۔ یہ ناصر البانی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اسی موضوع پہ، انہوں نے کہا یہ حدیث متواتر ہے، اور جو پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں نا، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ علم کیا چیز ہے، وہ بھی حدیثوں میں اب دخل دینے لگے۔ یہ خبر واحد کا بھی تو کوئی حکم ہوگا، خبر متواتر کا بھی تو کوئی حکم ہوگا، یہ درۃ المضیہ، یہ ہمارے یہاں عقیدے کی کتاب ہے جو پڑھائی بھی جاتی ہے، بچے پڑھتے بھی ہیں، انہوں نے اس پر بحث کی ہے، العلامۃ الثالثہ، پہلے انہوں نے کہا کہ دجال کے آنے سے کیا کیا فتنے پھیلیں گے، پھر وہ دجال کی بحث کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 12,000 آدمی ہوں گے جو کہ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے، اور 7,000 خواتین ہوں گی۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال آئے گا تو وہ 40 رہے گا، مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں رہا کہ 40 دن فرمائے تھے یا 40 مہینے یا 40 سال فرمائے تھے، مجھے یاد نہیں ہے 40 کا لفظ اشارہ فرمایا تھا. اور پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت ہوگی جیسے جو تمہارا دوست عروہ بن مسعود ہے، اور جنگ کریں گے اور اسے مار دیں گے. کہتے ہیں منہا اے من علامات الساعت العظمی، قیامت کے لیے العلامت الثالثہ، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس پہ یہ تیسرا درجہ ہے، اللہ کی وعدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر تیسرے درجے میں کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آقا ہیں. ونزولہ ثابتاً بالکتاب والسنہ و اجماع الامہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا خدا کی کتاب سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی، اور امت کے اجماع سے بھی. 6 آیات ہیں قرآن کریم میں، آپ نے تفسیر پڑھی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لَيُؤْمِنُنَّ بِعِيسَى قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى، یہ جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے پہلے پہلے یہ ان پر ایمان لے آئیں گے. عِنْدَ نُزُولِهِ مِنَ السَّمَاءِ، جب وہ آسمان سے آئیں گے، آخرت زمان، آخری زمانے کا حصہ ہوگا. حتیٰ تکون الملت ملت واحدہ، ملت ابراہیم حنیف مسلمہ، یہاں تک کہ پوری امت اس شخص پہ اتفاق کر لے گی اور پوری امت یکسو ہو کے وہ اللہ کے دین کو قبول کریں گے. اور پھر وہ آگے چل کے بھی کہتے ہیں کہ عمل اجماع، اگر تم کہو کہ میں نے کیسے اس عقیدے کو اپنایا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کی کتاب میں یہ عقیدہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عوانہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور یہ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم میں آئیں گے آخر، جس پہ اللہ کا نبی قسم اٹھا رہا ہو، یہ خبر واحد دی ہے. وہ اخرج مسلم، اور مسلم نے اس حدیث کو بھی روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں علماء کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ سچی بات پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آخری فرد ہوں گے، اور جو امت کے یہ علماء ہوں گے وہ جب آئیں گے تو وہ یہ طبقہ ہر صدی میں ہوتے ہوتے آخری جو ہوگا وہ کہے گا کہ تعال صل بنا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آئیے حضرت نماز پڑھا دیجئے، تو کہیں گے نہیں، تم لوگ اس امت کے افراد تم ہی امام بنو، تم ہی مقتدی بنو، اور اللہ نے تمہیں امامت کی فضیلت دی ہے، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو پہلی نماز وہ اس امت کے امام کے پیچھے پڑھیں گے. عمل اجماع، اور جہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے اجماع، فقد اجمعت الامہ علی نزولہ، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. ولم یخالف فیہ احد من اہل الشریعہ، شریعت میں ایک فرد ایسا نہیں ہے جس نے انکار کیا ہو. یہ 1100 ہجری میں لکھی گئی ہے، 12, 13 اور 14. 1188 میں لکھی گئی، چلیے آپ سے کر لیجئے، 12ویں صدی ختم ہو گئی تھی، 13ویں اور 14ویں، اور 250 سال ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوری امت میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے صاحب شریعت جس نے اس کا انکار کیا. وانما انکر ذالک الفلاسفہ والملاحدہ، ملحدوں نے انکار کیا ہے، فلسفیوں نے انکار کیا. امت نے انکار نہیں کیا، ملحدوں نے، بے دین لوگوں نے. قد انعقد الاجماع الامه علی انه ينزل، اس پہ طے ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور وہ حضور بشریعت المحمدی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے. ولیس ینزل، ان کے پاس اپنی کوئی شریعت نہیں ہوگی جب وہ آسمان سے آئیں گے، اگرچہ ان کی نبوت رہے گی. وہ متصف بہا، اپنے حیثیت میں پورے پورے نبی ہیں. اور حضرت مہدی بھی آئیں گے، اور حضرت مہدی ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوں گے، انہیں دیکھنے والے اور ان کے ماننے والے مسلمان ہوں گے. اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، مہدی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے، اور اس سے آنے سے ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ عقیدہ ہے. آپ کہتے ہیں خبر واحد, اچھا بھیا خبر واحد ہے, کوئی حکم لگاؤ پھر اس پہ. جو خبر واحد کا منکر ہو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. جو خبر واحد کو حجت مانے وہ اہل سنہ میں سے ہوتا ہے, ہوتا ہے, حکم ہے نا. یہ آپ دیکھیں شریعت کن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے, زبردست کتاب ہے. شریعت کے دلائل کیا ہوتے ہیں, مثلا کتاب ہے, سنت ہے, اس کی زبردست تشریح کی ہے بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ دو ہیں, صدر الاسلام ابو الیسر بزدوی اور ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں فخر الاسلام بزدوی. ہم یہ ان کی کتاب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, معرفت الحجج الشریعہ, شریعت کے جو دلائل ہیں ان کو جاننا. جج ہے نا, اب وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ فیصلہ کس کس چیز پہ پورا اترتا ہے. وہ کہتے ہیں حجت کیا ہے شریعت میں, عقل کا کیا ٹھکانہ اور مقام ہے, کتاب کا کیا مقام ہے, سنت کا کیا مقام ہے. اب وہ ہر چیز کے متعلق بحث کرتے ہیں اور اس بحث میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی بیس کیا ہے, پھر کہتے ہیں قیاس ہے, حجت ہے, برہان ہے, سبب ہے, معقولی چیزیں ہیں, منقولی چیزیں. ہوتے ہوتے جب فصل ثالث پہ پہنچے ہیں نا, تیسرے سب چیپٹر پہ, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ عمل اخبار آخر. اچھا میں پھر اور بحث کرتا ہوں, سول متواتر والمشہور. یہ جو متواتر اور مشہور احادیث ہیں یہ سب کی سب قابل قبول ہوتی ہیں. والعمل بها اذا ترجح صدق المخبر على كذبه بدلیل يدل عليه, جب تک کہ جھوٹ ثابت نہ ہو جائے ہمارے لیے یہ دلیل ہوتی ہے. حنفیہ میں کرخی اس پہ بحث کرتے ہیں اور کرخی نے کہا کہ خبر واحد قطعاً قبول نہیں ہو سکتی حدود کے بعد میں. ایک آدمی شہادت دیتا ہے کہ شراب پیے, وہ کہتے ہیں کوئی حد جاری نہیں ہو, غیر خبر واحد چاہے سچا بھی ہو نہیں حد جاری کر سکتے, اس کے لیے الگ نصاب. اور کہتے ہیں کہ وہ ہوا مذہب اہل سنہ والجماعت, یہ ہمارا مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا, وہ بناؤ علیہ احکاما کثیرا, اور اس پہ بہت سے احکامات کی شریعت کی بنیاد رکھی گئی ہے. وہی الاخبار التی رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ خبریں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں. وقذا سائر الاخبار علی ھذا, دین پورے کا پورا ان بنیادوں پر چل رہا ہے. البتہ معتزلہ جو سے اس میں ہشام ابن حکیم وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ان اخبار الاحاد لا تقبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر واحد کی آئی ہوئی چیز قبول نہیں کریں گے. آپ کی بات مان لیتے ہیں خبر واحد, آپ کہاں جا رہے ہیں, اہل سنہ سے نکل کے معتزلہ کی طرف. ولا یجب العمل بها, اور جو خبر واحد سے ثابت ہوگی چیز ہم اس پہ عمل بھی نہیں کریں گے. یہ معتزلہ. مع اجماعهم ان اخبار الاحاد فی الجملۃ مقبولہ, اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جو خبر واحد ہوتی ہے نا, ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ایک تابعی آگے چلاتا ہے اس حدیث کو, تو کہتے ہیں ہوتی اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن نہ ہم اسے اتھارٹی مانتے ہیں نہ دلیل مانتے ہیں, عمل بھی اس پہ نہیں کریں گے, عقیدہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں وحیہ من جملۃ اخبار الاحاد, خبر واحد میں معتزلہ کا مسلک یہی ہے. آپ معتزلی ہیں یا اہل سنہ میں سے, آپ اس پہ غور فرمائیں. یہ مسئلہ آج کل بہت پھیل رہا ہے, بہت پھیل رہا ہے, جنہیں سرے سے کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ حدیث اور کتاب و سنت کی اصل بنیاد اور اساس کیا ہے. وہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال ہو گیا. گزارش ہے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو بھی تو بھی اسے پھیلائیں, مہربانی سے آپ اپنے تک اسے محدود رکھیں. آپ نے سوال کیا ہے, رہ گئی اس میں مستدرک حاکم اور مصنف اور اس کی, ان روایات کو کون پوچھتا ہے؟ امت کے اجماع کے مقابلے میں، قرآن کی 6 آیات کے مقابلے میں، اور سنت کے مقابلے میں، اور ان احادیث پر جو امت نے رائے دی ہے، آپ خود بھی تو دیکھیے نا کتابوں کو انہوں نے کیا لکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.